السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل میں سزا یافتہ ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی. کئی مقامات پر مظاہرے، سیکیورٹی سخت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
آسکر ایوارڈ جیتنے پر پاکستانی فلم ساز خاتون کے لیے ملک کی سیاسی قیادت کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
گورنر پنجاب نے تحفظ نسواں بل پر دستخط کر دیے. عورتوں کو تشدد سے حفاظت فراہم کرنے والا قانون پنجاب میں نافذ العمل ہو گیا. مذہبی جماعتیں اور دینی حلقے ناخوش. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
ارون جیٹلی نے 2016-17 کا عام بجٹ پیش کیا. کسانوں، غریبوں اور معاشی اصلاحات پر توجہ. بجٹ میں دفاعی اخراجات کا کوئی ذکر نہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، باوجود چند واقعات کے، شام میں فائر بندی تیسرے روز بھی قائم ہے اور جارحانہ کاروائیاں رکی ہوئی ہیں، اور میسور علاقوں کو امداد پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ عراق کے موسل ڈیم کو تباہ کن ناکامی کا خطرہ ہے، اور اس کے ٹوٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی اور ان کے اتحادیوں نے تہران کی 16 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کو پیر کے دن راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ پولیس اہلکار ممتاز قادری کو پیر کو پھانسی دے دی گئی. ممتاز قادری کی سزائے موت پر پیر کی صبح اڈیالہ جیل میں عمل درآمد کیا گیا، اور صبح کے وقت جیل کی طرف جانے والا راستہ بھی کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا. ممتاز قادری کی پھانسی پر عمل درآمد کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور اہم مقامات پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے. قانونی کارروائی مکمل کیے جانے کے بعد ممتاز قادری کی لاش ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہے. سنی تحریک کے مطابق ممتاز قادری کی نماز جنازہ منگل کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ادا کی جائے گی. ممتاز قادری کی پھانسی کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور مظاہرین نے کئی اہم سڑکیں بند کر دیں. احتجاج کے باعث راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس بند رہی، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں والے علاقے ریڈ زون کو بھی غیر متعلقہ اشخاص کے لیے بند کر دیا گیا. فضیل آفتاب گجر پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.
اگر اسی کیس میں وہ اگر کورٹ میں جاتے تو سلمان تاثیر صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے، ایک ٹرائل ہوتا باقاعدہ، پھر جو اس میں قصوروار ہوتا اس کو قانون سزا دیتا. ایک جنگل کا قانون تو نہیں ہے. یا تو ہمارے ملک میں بلاسفمی کا قانون موجود نہ ہو. اگر موجود ہے تو ون شوڈ فالو دیٹ رول. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بغیر اس کا ورڈکٹ آئے ہوئے جج کیے ہوئے کہ ویدر سلمان تاثیر نے جو قدم، جو بھی انہوں نے اس میں ان کا ایکٹ تھا، اگر وہ بلاسفمی کے انڈر فال ہوتا تھا تو کورٹ وڈ ہیو گیون ہم اے سینٹنس. اگر نہیں ہوتا تھا تو قادری صاحب کو کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ ان کے اوپر یہ حرکت کرتے. تو میں بالکل ویلکم کرتا ہوں اس کا. ملک میں رول آف لاء قائم ہوا ہے، اور آئی وڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ جسٹس کھوسا. یہ ان کی ایک بڑی ریمارکیبل ججمنٹ ہے جو آگے ایک انہوں نے ایک سیٹ کیا ہے، پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، جو کہ آگے فالو ہوگا انشاءاللہ ضرور.
قمر شاہ ایک نجی ادارے میں کام کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا.
دیکھیں جی، ایون کہ میرا، میں اتنا کوئی ایکسٹریمسٹ بندہ نہیں ہوں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی، لبرل مائر مائنڈ ہے، بٹ آئی بلیو کہ ممتاز قادری کو سزا موت نہیں دینی چاہیے تھی. تو آپ کے اس سٹیپ سے آپ نے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جناب نئے سرے سے ایک نئی چیز کریٹ کر دی، جس کو ضرب عضب کے تھرو ختم کیا گیا تھا. اب وہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے تھی. آپ اس کو پینڈنگ رکھتے پینڈنگ رکھتے وہ ایک ٹائم آتا آج سے 3-4 سال بعد جب واقعی میں حالات اس طرح کے ہو چکے ہوتے تو آپ اس کو سزائے موت دے دیتے.
ممتاز قادری پنجاب کی ایلیٹ فورس کا اہلکار تھا اور وہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا. اس نے گورنر کو جنوری 2011 میں اسلام آباد میں اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب سلمان تاثیر ایک ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے. پنجاب کے اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر نے 2010 میں ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے ایک کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد اس خاتون سے جیل میں ملاقات کی تھی اور توہین مذہب سے متعلق موجودہ قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کیا تھا. ممتاز قادری نے گرفتاری کے بعد اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ اس نے سلمان تاثیر کو اس لیے قتل کیا کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی حمایت کی تھی. ممتاز قادری کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں چلایا گیا لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیل دائر کی گئی اور پھر سپریم کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا جبکہ صدر کی طرف سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی دستاویزی فلموں کی ہدایت کار شرمین عبید چنائی کو دوسری بار آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. پاکستان کے مختلف سیاسی اور ثقافتی حلقوں نے اس اعزاز کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کی معروف فلم ساز شرمین عبید چنائی کو ان کی دستاویزی فلم پر پیر کو آسکر ایوارڈ دیا گیا جسے نہ صرف پاکستان کے مختلف حلقوں بشمول سیاسی قیادت کی طرف سے سراہا جا رہا ہے بلکہ اس امید کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شرمین کی دستاویزی فلم کو فلمی دنیا کا ایک اعلیٰ اعزاز ملنے سے پاکستانی خواتین کو درپیش مسائل کے حل میں بھی پیش رفت ہوگی. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کہا کہ ایسے غیر انسانی فعل کو روکنے کے لیے حکومت قانون سازی کر رہی ہے. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا کی رکن سینیٹر خوشبخت شجاعت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شرمین کی اس کوشش سے پاکستانی خواتین کے مسائل اجاگر ہوئے.
اس نے کچھ اتنا خوبصورت اتنا پیارا کام کیا ہے, اپنے ملک کی ماؤں بہنوں کا دکھ لے کر وہ انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئی ہے اور اس نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ تھاٹ دے دی ہے. میں سمجھتی ہوں اس وقت پرائم منسٹر صاحب بہت بڑا کام کریں گے. اگر کوئی ایسا لا پاس ہو جائے اور کوئی ایسی سزا تجویز ہو جائے, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے کہ اس قسم کے جو ہمارے یہاں کالے معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت و توقیر کے ساتھ رہنے کا حوصلہ دیا جائے.
صدر ممنون حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ شرمین نے ایک اہم معاملے کو اجاگر کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. شرمین عبید چنائی کو جس فلم پر اس اعزاز سے نوازا گیا وہ غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر بنائی گئی تھی. اے گرل ان دی ریور دی پرائس آف فارگیونیس نامی یہ فلم ایک ایسی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جس کے والد نے اپنی پسند کی شادی کرنے پر اس کے چہرے پر گولی مار کر اسے دریا میں پھینک دیا تھا مگر وہ زندہ بچ گئی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت میں مالی سال سن 2016-17 کا مالی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. معاشی اصلاحات پر خصوصی توجہ جبکہ بجٹ میں دفاعی اخراجات کا ذکر موجود نہیں ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے پارلیمنٹ میں 2016-17 کا عام بجٹ پیش کیا جس میں زیادہ خرچ کیے بغیر دیہی معیشت کے احیاء اور اقتصادی اصلاحات میں تیزی پر زور دیا گیا. انہوں نے سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی اور ملازمتوں کے مواقع جیسی کلیدی ترجیحات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی. ملازمتوں کے مواقع میں اضافے، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، ٹیکس قوانین میں نرمی، چھوٹے تاجروں کے لیے بہتر ماحول سازی اور وزیراعظم نریندر مودی کے پلان اسٹارٹ اپ کی کامیابی کے لیے بجٹ میں خصوصی انتظامات کیے گئے. ارون جیٹلی نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح طور پر یہ اشارہ دیا کہ انتخابی دھچکوں اور حزب اختلاف کے جارحانہ حملوں کے باوجود حکومت اصلاحات کو آگے بڑھانے پر سختی سے کاربند ہے. انہوں نے حکومت کی ترجیحات کے لیے 9 شعبوں کا ذکر کیا. یہ ہیں زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود، دیہی سیکٹر، سوشل سیکٹر، تعلیم اور ملازمتوں کے مواقع، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی کی اصلاحات، تجارتی قوانین میں نرمی، مالیاتی نظم و ضبط اور ٹیکس اصلاحات. بجٹ تجاویز میں دیہی ترقی کے لیے 88,000 کروڑ روپے جو کہ گزشتہ سال سے 9,000 کروڑ روپے زیادہ ہیں، خطے افلاس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کو رسوئی گیس میں سبسڈی، 2020 تک کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے، زراعت کے لیے 55,500 کروڑ روپے، دیہی علاقوں میں بے روزگاروں کو سال میں 100 دن کے لیے کام مہیا کرنے کی یو پی حکومت کی اسکیم منریگا میں 38,500 کروڑ روپے، یکم مئی 2018 تک تمام موازیات میں بجلی مہیا کرانے کے لیے 8,500 کروڑ روپے اور زراعتی قرض کے نشانے کو بڑھا کر 9,00,000 کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بجٹ تجاویز میں کار، سونے کے زیورات، ریڈی میڈ برانڈڈ کپڑے، سگریٹ، سگار، گٹکا، پان مسالہ، فریج، ٹی وی، انشورنس اور ہوٹل میں کھانا کھانے کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مزدوروں کے کام کے گھنٹے اور ان کی چھٹی کا دن طے کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ درج فہرست ذاتوں اور قبائلیوں کے لیے تعلیمی مراکز قائم کرنے، غریبوں کے لیے 1,00,000 روپے کی بیمہ اسکیم اور تمام ضلع اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ 3,000 ایسی دکانیں کھولی جائیں گی جہاں سستی دوائیں ملیں گی۔ البتہ ملازمت پیشہ طبقے کے لیے کسی خاص رعایت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ایک خاص بات بجٹ میں یہ دیکھی گئی کہ دفاعی اخراجات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جس سے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ حکومت مسلح افواج کی مد میں کیا خرچ کرنے جا رہی ہے۔ حالانکہ روایتی طور پر ہر بجٹ میں اس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ دفاعی امور کے ایک ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ گرمیت کنول نے کہا کہ وہ گزشتہ 17 برسوں سے بجٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ پہلا موقع ہے جب اس میں دفاعی اخراجات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بجٹ کو کسانوں کا ہمدرد بتا کر اس کی تعریف کی، جبکہ سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے، جو کہ ماہر معاشیات ہیں، کہا کہ اس بجٹ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، تاہم اس میں کوئی بڑا نظریہ پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے 5 برسوں میں کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کی تجویز کو ایک ناممکن قدم بتایا۔ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر بازار پر بجٹ کا الٹا اثر پڑا۔ ارون جیٹلی کی تقریر کے دوران ہی سینسیکس میں 500 پوائنٹ کی گراوٹ آئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیر کے روز کہا ہے کہ باوجود چند واقعات کے شام میں فائر بندی تیسرے روز بھی قائم ہے اور جارحانہ کاروائیاں روکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کثیر ملکی ٹاسک فورس جنگ بندی کی نگرانی کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ تشدد پھیلنے نہ پائے اور لڑائی میں خاتمہ جاری رہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک ایرو نے فوری طور پر ٹاسک فورس کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر فضائی حملوں پر بات کی جا سکے۔ اقوام متحدہ 1.5 لاکھ سے زائد شامی شہریوں کو عارضی جنگ بندی کے تیسرے دن پیر سے امدادی اشیاء کی فراہمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار یعقوب الحلو نے کہا کہ میسور علاقوں میں پیر سے جمعے کے درمیان امداد پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران شامی شہریوں کے لیے پائیدار امن و استحکام کا یہ بہترین موقع ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور ان کے اتحادیوں نے تہران کی 16 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملک میں 88 رکنی ماہرین کی اسمبلی خاصی با اختیار اور اہم شمار کی جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پیر کے روز ایران میں جن نتائج کا اعلان کیا گیا ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سخت گیر رویہ رکھنے والے سیاستدانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ ان میں اسمبلی کے موجودہ سربراہ آیت اللہ محمد یزدی بھی شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابیری نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ان نتائج سے موجودہ خارجہ پالیسی کو استحکام ملے گا۔
حضور گسترده مردمی در این انتخابات،
محکمہ خارجہ کے ترجمان حسین جابیری انصاری کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں لوگوں کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے عمل سے ملک کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اس صورتحال سے ایران کی خارجہ پالیسی پر براہ راست اثرات پڑیں گے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے اہداف کے حصول میں آسانی ہوگی، اور یہ ایران کی موجودہ خارجہ پالیسی کو تقویت دیں گے۔ اسمبلی کے ان ماہر اراکین کی مدت 8 سال ہوتی ہے اور یہ اسمبلی کے موجودہ رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کے جانشین کو منتخب کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ اس اسمبلی کے علاوہ ایران کی 290 رکنی پارلیمنٹ کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے حتمی نتائج کا اعلان پیر یا منگل کو متوقع ہے۔ تاہم غیر سرکاری نتائج کے مطابق تہران کی 30 نشستوں پر اعتدال پسندوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ چھوٹے شہروں میں نتائج مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران کو ایک طویل عرصے تک بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتے کے بعد اس پر سے اقتصادی پابندیاں بتدریج ہٹائی جا رہی ہیں۔ ہفتے کے روز روحانی نے کہا تھا کہ اس الیکشن سے حکومت کو مضبوطی حاصل ہوگی اور عالمی قوتوں کو ایک مؤثر پیغام ملے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ عراق کے موصل ڈیم کو تباہ کن ناکامی کا خطرہ ہے اور اس کی بڑی دیوار کے ٹوٹنے سے اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز بہہ جائے گی، جن میں انسان، عمارتیں، کاریں، فوجی اسلحہ اور تباہ کاری پھیلانے والے کیمیکلز شامل ہیں۔ یہ ڈیم موصل کے شمال میں دریائے دجلہ پر واقع ہے اور ملک کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ 1984 میں تعمیر کیا گیا یہ ڈیم تعمیراتی طور پر ناقص ہے اور ضرورت ہے کہ اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جائے اور سیمنٹ سے اس کی بھرائی کی جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار کی نامزدگی کے مقابلے کا فیصلہ عملی طور پر سپر ٹیوزڈے کو ہو جائے گا، کیونکہ اس روز ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہت سے مقابلے ہوں گے۔ ریپبلکنز کے لیے 13 ابتدائی انتخابات اور کوکس ہوں گے، جن میں نامزدگی کی دوڑ میں فتح حاصل کرنے والے کے لیے 1,237 ڈیلیگیٹس میں سے نصف کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ان ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست ٹیکساس ہے، جس میں 155 ڈیلیگیٹس ہیں۔ جیسا کہ وائس آف امریکہ کے گریگ فلیکس نے ہیوسٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیو یارک کے ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ اس ریاست کے محبوب امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز سے زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیٹس اپنی جانب مائل کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
اگرچہ پالیسی کے لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تاہم ان دونوں کے درمیان اس بارے میں تکرار بہت بڑھ گئی ہے کہ دونوں میں سے بہتر امیدوار کون ہے۔ ٹیڈ کروز کہتے ہیں،
We've all seen at home when Washington politicians say about an illegal or unconstitutional program, well, it'll have to end
ہم سب اپنے ہاں دیکھ چکے ہیں کہ جب واشنگٹن کے سیاستدان کسی غیر قانونی یا غیر آئینی پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے کسی روز ختم ہونا ہی ہوتا ہے، فوری طور پر نہ صحیح مگر مستقبل میں ایک روز۔ ٹرمپ کو اعتماد ہے کہ وہ منگل کے روز جیت جائیں گے اور ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نامہ نگار کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، انہیں بری طرح شکست ہو رہی ہے، آپ نے بلومبرگ پول کے نتائج دیکھے ہوں گے، رپورٹر نے کہا، مگر سینیٹر کروز ٹیکسس میں جیت رہے ہیں، وہ یہاں آپ کو شکست دے رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ ٹیکسس میں جیت نہیں رہے، ہم ٹیکسس میں برابر ہیں، اور رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے کے مطابق میں بڑے فرق سے انہیں ہر ریاست میں شکست دے رہا ہوں۔ رائے عامہ کے بعض جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ کروز کو ٹیکسس میں واضح برتری حاصل ہے، جبکہ کچھ برتری ہمسایہ ریاست آرکنسا میں بھی حاصل ہے، تاہم باقی مقامات پر ٹرمپ آگے ہیں۔ کروز برسوں اپنے لیے ایونجیلیکل مسیحیوں کی حمایت میں اضافے اور ٹی پارٹی تحریک کے قدامت پسندوں سے مالی معاونت کے حصول کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسے کہ بل او سلیون کا، جو ٹیکسس پیٹریوٹک پیک کے خزانچی ہیں۔ خیال ہے کہ ٹیکسس میں لوگ کروز کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں،
They're Texans. They know Ted's from Texas. And they like that he went up to Washington,
یہ ٹیکسس کے لوگ ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹیڈ کروز کا تعلق ٹیکسس سے ہے، اور وہ اس بات کو سراہتے ہیں کہ کروز واشنگٹن ڈی سی تک پہنچے اور اس کے لیے جدوجہد کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے قدامت پسند ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کھلی اور اکثر سخت بات کہنے کا انداز ان کے احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ لوگ اندرونی طور پر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ رد عمل ان کے اندر سے ابھرا ہے کیونکہ نظام کے خلاف ان میں جھنجھلاہٹ پائی جاتی ہے۔ رائس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مارک جونز ٹرمپ کے لیے لوگوں کے اس رد عمل کو سمجھتے ہیں، مگر قدامت پسندوں کے لیے انہیں ایک غیر فطری انتخاب خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
His position is closer to that of a Democrat than any of the other major Republican candidates in terms of
اوباما کیئر جیسے پروگراموں کے لیے ان کی حمایت اور بیشتر قوم پرست اقتصادی پالیسی کے لحاظ سے ان کا موقف کسی بھی دوسرے ریپبلکن کے بجائے ایک ڈیموکریٹ کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ تاہم جونز کہتے ہیں کہ بہت سے ووٹر نظریے سے وابستہ نہیں، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈرز کو بھی پسند کرتے ہیں جو ٹرمپ کے انتہائی بائیں جانب ہیں۔ مارک جونز کے الفاظ
People, perhaps for different reasons, are upset with the status quo. And what Sanders and both, what both Sanders and
لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر جوں کہ توں نظام سے خفا ہیں، اور سینڈرز اور ٹرمپ دونوں ہی اس جوں کی توں صورتحال کو تبدیل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جہاں منگل کے روز بڑی فتح ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط کر دے گی اور کروز کی مہم ڈگمگا جائے گی، وہیں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو توقع ہے کہ اپنی مہم جاری رکھیں گے اور ان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو انہیں ٹرمپ کا واحد متبادل خیال کرتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے جو آج کا مشاعرہ بتا رہا ہے، اور جہاں لفظوں کا احترام ہوتا ہے وہاں عقل سے نہیں دل سے کام ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک فلم میں ایک گانا لکھا تھا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین بولیے کا آسمان نہیں ملتا۔ لیکن جب میں کار سے یہاں آیا فراق اور مجنوں کے شہر میں، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ندا فاضلی تم نے غلط لکھا تھا۔ میں نے کہا خیریت کیسے غلط لکھا تھا؟ کہہ لگے جس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے وہاں آسمان اوپر سے نیچے اتر کر صرف دھرتی کو چومتا ہی نہیں ہے، چومتا بھی ہے۔
سمعین، تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ ہم چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف جس میں ندا فاضلی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔
آج کا جو ماڈرن کلچر کا سیناریو ہے اس میں کرکٹ ایکٹر اور پولیٹیشین زیادہ نمایاں ہیں، اور لفظ جو ہے وہ کب سامنے آتا ہے؟ بمبئی میں قبرستان ہے جس میں ساحر لدھیانوی بھی ہیں، مدھوبالا بھی ہیں اور محمد رفیع بھی ہیں
جی۔
بازار اپنی ترازو اور باٹ کو لے کر قبرستان میں گھس گیا اور اس نے تول کر دیکھا کہ مدھوبالا کے چہرے کی قیمت زیادہ ہے، تو ان کا مزار ماربل کا، سنگ مرمر کا بن گیا۔ اس نے بتایا بازار نے کہ محمد رفیع کی آواز کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو ان کا مزار گرینائٹ کا بن گیا۔ لیکن اتفاق سے اس ترازو میں شاعر کے جب لفظ تولے گئے تو معلوم پڑا کہ اس کی قیمت نہیں ہے، اور شاعر کا مزار پانچ برساتوں کی تھپیڑے سہ کر زمین دوز ہو گیا ہے، نشان سے نشان لیس ہو گیا ہے۔ تو ہے کیا کہ میں نے ایک دوہا کہا تھا کہ کرکٹ نیتا ایکٹر ہر محفل کی شان، اسکولوں میں قید ہے غالب کا دیوان۔
واہ واہ، بہت خوب۔ آپ نے کسی جگہ کہا تھا اپنے کسی انٹرویو میں کہ فساد جو ہے پولیٹیکل ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا آدمی سے رشتہ کبھی نہیں بدلتا، تو آپ کا یہ یقین بدستور قائم ہے اس بدلتی ہوئی دنیا؟
بالکل قائم ہے۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا مائگریٹ کرنے کا پاکستان، تو اس وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ زمین کی تبدیلی حالات کی تبدیلی نہیں ہے، اور میں اس فیصلے پر آج بھی قائم ہوں اور میں آج بھی نادم نہیں ہوں اس فیصلے پر. حالانکہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھویا, اپنے باپ کو کھویا, اپنے بھائی کو کھویا, اور وہ کراچی کے قبرستان میں آج بھی خالی آنکھوں سے محبت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں وہاں نہیں جا پایا, یہ اور بات ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, ہم آدمی کو انسان نہیں بنا رہے. میں نے کبیر داس کی ایک زمین تھی کہ ہم کہ ان کا امیر خسرو کے بعد اگر کسی نے دوسری غزل کہی ہے تو وہ کبیر داس نے ہے. ان کا مطلب ہے کہ ہمن ہے عشق مستانہ, ہمن کو ہوشیاری کیا, رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا. میں نے ان کے وزن میں, ان کے میٹر میں غزل کہی تھی, وہ یوں ہے کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بیکاری کیا. یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بیکاری کیا, وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا. اور سیاست جو کرتے ہیں ان کے لیے ایک شعر تھا کہ یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بڑھتے, یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بڑھتے, ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا.
بہت.
اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت میرے خیال میں کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. اور میں نے شعر کہا تھا کہ کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو, کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو, جو چوٹی اور داڑھی میں رہے وہ دینداری کیا.
بہت.
میں نے اس کے بعد ایک غزل کہی تھی کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, سیاستدانوں کے خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, کہ ایکسپلائٹیشن آف دا کامن مین ان دا نیم آف ریلیجن. رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں, انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی.
ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی,
ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی, پھر بھی تنہائیوں کا شکار.
میرے والد کی جو قبر ہے وہ کراچی میں ہے, جہاں میں نہیں جا پایا. میں نے نظم کہی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, وہ جھوٹا تھا, وہ تم کب تھے, کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے, وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے, میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو، کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے کہا ہے کہ بھارت کے پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس ہفتے اپنی تحقیقات مکمل کر لے گی. انہوں نے یہ بات سرکاری ریڈیو سے گفتگو میں کہی. جنوری میں دہشت گردوں نے بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں واقع فضائیہ کے اڈے پر حملہ کیا تھا، جس کا الزام بھارت نے پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا. بھارت کی طرف سے ابتدائی معلومات کی بنیاد پر پاکستان نے جیش محمد سے وابستہ کئی مشتبہ ارکان کو حراست میں لے لیا تھا، اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک 6 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی. گزشتہ ہفتے پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے گوجرانوالہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں پٹھان کوٹ حملے میں ملوث افراد کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس کے بعد پنجاب حکومت نے بھی تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا اعلان کیا تھا. اس سے قبل بھارت کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ پاکستان حملے کی تحقیقات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا. گزشتہ ہفتے خارجہ امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے بھارتی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا تھا کہ پٹھان کوٹ فضائی اڈے کے حملہ آوروں میں سے ایک کے فون نمبر کا بہاولپور میں جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر سے رابطے کا سراغ لگایا گیا ہے. گورنر پنجاب نے تحفظ نسواں بل پر دستخط کر دیے ہیں. خواتین کو تشدد سے حفاظت فراہم کرنے والا قانون پنجاب میں نافذ العمل ہو گیا ہے. بعض مذہبی جماعتوں اور دینی حلقوں نے اس قانون کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. لاہور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے افضل رحمان نے.
پنجاب اسمبلی نے اس ماہ کی 24 تاریخ کو خواتین کو تشدد کے خلاف حفاظت فراہم کرنے والا جو قانون منظور کیا تھا، اس پر پیر کے روز گورنر پنجاب نے دستخط کر کے صوبے میں اس قانون کو نافذ العمل کر دیا ہے. اس قانون کے تحت انصاف کی طالب خواتین کے لیے خصوصی مراکز قائم ہوں گے، ہر ضلع میں حفاظتی کمیٹی بنائی جائے گی، عورتوں کی تشدد کے خلاف شکایات سننے کے لیے ایک ٹول فری نمبر کی سہولت دی جائے گی. اس قانون میں تشدد کی نئے سرے سے تعریف کرتے ہوئے اس میں گھریلو تشدد اور جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ نفسیاتی، جذباتی اور اقتصادی سطحوں پر ہونے والے تشدد کو بھی شامل کر کے ایک ڈیٹا بیس قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، جس میں درج شکایات مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی. پنجاب اسمبلی میں اس قانون کے منظور ہوتے ہی مذہبی جماعتیں اور دینی حلقے اس بل کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کر رہے ہیں. ملک کی بڑی مذہبی جماعت جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیر مولانا فضل الرحمان، جو کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تقریباً روزانہ ہی اس قانون کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں.
تو دیکھیں، اس میں بنیادی چیزیں ہیں کہ آئین سے متصادم ہے. آئین باقاعدہ طور پر کسی بھی پاکستانی شہری کے پرائیویسی کے تحفظ دیتا ہے. یہاں تو آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں جی. پھر معاشرے میں آپ کسی کو کنگن پہنائیں گے کہ صاحب آپ کو لوگ پہچانے معاشرے میں کہ تم وہ آدمی ہو جس کو گھر سے نکالا گیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟
حکومت البتہ اس قانون کے حوالے سے ڈٹی ہوئی ہے. پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں کے اس قانون سمیت خواتین کی ترقی کے لیے اقدامات قائد اعظم کے ویژن کے عین مطابق ہیں. تحفظ نسواں قانون کا وفاقی سطح پر بھی حکومت دفاع کر رہی ہے. پیر کے روز وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کراچی میں میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا
کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اپنا ہاتھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پر رکھیں گے. تو یہ حکومت دوسری طرف کھڑی.
خواتین کو تشدد سے حفاظت فراہم کرنے والے اس قانون میں کہا گیا ہے کہ جس شخص کے خلاف شکایت درج ہوگی وہ شکایت کنندہ خاتون کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہوگا اگر عدالت ایسا حکم دے گی, اور اگر وہ شخص یہ رقم ادا نہ کرے گا تو عدالت اس کے تنخواہ دار ہونے کی صورت میں اس کی تنخواہ سے یہ رقم منہا کرنے کا حکم جاری کر سکے گی. عدالت اگر حکم دے گی تو جس شخص کے خلاف شکایت درج ہوگی اس کی کلائی پر جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم کا کڑا لگا دیا جائے گا, اور جو شخص اس کڑے کو اتارے گا اس کو جیل اور جرمانے کی سزا ہو سکے گی. جس شخص کے خلاف شکایت درج ہوگی وہ اسلحہ لائسنس کی درخواست دینے کا مجاز نہیں ہوگا, اور اگر اس کے پاس پہلے سے اسلحہ ہو تو وہ اسے عدالت میں جمع کرانے کا پابند ہوگا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
امریکہ پاکستان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا چھٹا دور پیر 29 فروری کو یعنی آج واشنگٹن میں ہو رہا ہے, جسے امریکی محکمہ خارجہ نے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور خطے کے استحکام پر بات چیت ہوگی. باہمی مکالمے میں پاکستان کے نمائندگی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز, جبکہ امریکی وفد کی سربراہی وزیر خارجہ جان کیری کر رہے ہیں. پاکستانی وفد پہلے ہی واشنگٹن پہنچ چکا ہے. اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں امریکی ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنا اولین ترجیح کا معاملہ ہے, اور یہ کہ امریکی انتظامیہ اس انتہائی اہم بات چیت کی منتظر ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ اجلاس کے ایجنڈے میں تجارتی روابط بڑھانے اور کئی دیگر معاملات اور خطے کو درپیش خطرات پر گفتگو شامل ہوگی. اپنے دورے امریکہ میں سرتاج عزیز 1 مارچ کو واشنگٹن میں کونسل آف فارن ریلیشنز کے ایک سیمینار سے خطاب کریں گے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ مشیر برائے امور خارجہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے سلسلے میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالنے کے علاوہ امریکہ پاکستان تعلقات پر تفصیلی بات کریں گے. ادھر واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جانب سے جمعے کے روز منعقدہ ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی, اصلاحات اور ترقیات کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ دونوں ممالک طریقہ کار اور وسائل کی فراہمی پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ آئندہ 10 سالوں کے دوران 10,000 پاکستانی طالب علم امریکی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکیں. احسن اقبال نے بتایا کہ جن شعبوں میں اعلیٰ تعلیم درکار ہے ان میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, حساب کے ساتھ ساتھ سماجی سائنسز, جس سے پاکستان کی ترقی اور اقتصادی شرع افزائش کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. پاکستانی ذرائع کے مطابق اکتوبر سن 2015 میں وزیراعظم نواز شریف کے دورے امریکہ کے نتیجے میں مکالمے کی حیثیت اور طریقہ کار وضع ہوا تھا اور ڈائلاگ کی سمت کا تعین ہوا ہے. ذرائع نے مزید کہا کہ 29 فروری کی بات چیت میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی تمام جہتوں پر گفتگو کا ایک اہم موقع فراہم ہوگا. بھارت میں ایک شخص نے اپنے ہی خاندان کے 14 افراد کو قتل کرنے کے بعد خود کو پھندے سے لٹکا کر خودکشی کر لی ہے. پولیس حکام کے مطابق دلخراش واقعہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ممبئی سے 27 کلومیٹر شمال میں واقع تھانے نامی شہر میں پیش آیا. حکام کے مطابق 35 سالہ ملزم حسنین واریکر نے رات 1 بجے کے قریب 7 بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے 14 افراد کو قتل کرنے کے بعد خود بھی خودکشی کر لی. ملزم کی ایک بہن کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تھانے پولیس کے ترجمان گجانن کبدولے نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ملزم کے والدین, بہنیں اور ان کے بچے شامل ہیں. ترجمان کے مطابق ملزم نے تمام افراد کو گلے کاٹ کر قتل کیا ہے, جس کے لیے اس نے ایک بڑی چھری استعمال کی. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس کو خدشہ ہے کہ ملزم نے واردات سے قبل کھانے میں کوئی نشہ آور شے ملا دی تھی, جس کے باعث مقتولین مزاحمت نہ کر سکے. مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں مردم شماری کی تاریخ دوبارہ طے کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے سبب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں عشرت سلیم اس رپورٹ میں۔
مشترکہ مفاد کونسل نے پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں ملک میں جاری سیکیورٹی آپریشنز اور فوج کی مصروفیات کے باعث مارچ میں طے مردم شماری کو مؤخر کر دیا ہے، تاہم اس کے لیے نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک سال قبل مشترکہ مفاد کونسل کے اجلاس میں اس سال مارچ میں مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس پر ستمبر سے تیاری کی جا رہی تھی۔ مردم شماری کرانے والے ادارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں 1,67,000 حلقوں کا تعین کیا گیا ہے، جن میں موجود آبادی کی عمر، نسل، مذہب، تعلیم اور ذرائع روزگار وغیرہ کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے عمل کی نگرانی کے لیے 3.5 لاکھ سے زائد فوجی درکار ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن جاری ہے اور اطلاعات کے مطابق فوج کی طرف سے مردم شماری کے دوران صرف 1 لاکھ فوجی تعینات کرنے کی رضامندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ نقل و حمل کرنے والی آبادی کی گنتی 2 مرتبہ ہونے سے بچنے کے لیے پورے ملک میں ایک ہی دن میں مردم شماری کا عمل مکمل کیا جانا ضروری ہے، تاہم ملک کے کچھ حصوں میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور فوج کی درکار نفری کی عدم دستیابی کے باعث ایسا کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ مردم شماری سیاسی لحاظ سے بھی حساس مسئلہ رہا ہے، کیونکہ مختلف ثقافتی، نسلی اور مذہبی برادریوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان کی آبادی کے لحاظ سے سیاسی نمائندگی اور ملک کے وسائل میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ سندھ میں اردو بولنے والی شہری اور سندھی بولنے والی دیہی آبادی میں سیاسی تناؤ رہا ہے اور سندھ حکومت کا مطالبہ تھا کہ مردم شماری کو شفاف اور قابل اعتماد بنانے کے لیے اسے فوج کی نگرانی میں کرایا جائے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ صوبوں میں سیکیورٹی کی نازک صورتحال کے باعث مردم شماری کے لیے تفصیلات اکٹھی کرنے والے افراد کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں کچھ سیاسی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی سامنے آیا تھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان مہاجرین آباد ہیں جو مردم شماری کے دوران اپنے آپ کو پاکستانی شہری ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ افغان مہاجرین کی افغانستان واپسی تک مردم شماری نہ کروائی جائے۔ پاکستان میں آخری مرتبہ 1998 میں مردم شماری کی گئی تھی اور اگلی مردم شماری 2008 میں کی جانی تھی، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکا۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر عابد سلیری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مؤثر پالیسی سازی اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے وسیع پیمانے پر اکٹھی کی گئی باوسوک معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔
تو چونکہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا مسئلہ، اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہو پایا، جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ایجنڈا ہے اس کے لیے قطعی طور پہ یہ پازیٹو چیز نہیں ہے۔ یقینی طور پہ اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے ڈیولپمنٹ پلانس کے لیے ہمیں ہمارے پاس آبادی کا ایک تعداد جو ہے اس کا پتا ہو، ایس ڈی جیز کے حصول کے لیے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں ہمیں پتا ہو کہ کتنی آبادی کے لیے کتنی تیاریاں جو ہے وہ کرنی ہے، اور اب ہم انتظار کریں گے جب نیکسٹ مردم شماری کی تاریخ سامنے آتی ہے۔
وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق مردم شماری کی اگلی تاریخ کا اعلان متعلقہ افراد اور اداروں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترک وزیر اعظم احمد داوودوغلو نے حال ہی میں ایک مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ملک کی روح بزوال سیاحت کی صنعت کو فروغ دینا ہے۔ روس کے ساتھ تناؤ اور ملک میں جاری شورش کے باعث سیاح وہاں جانے سے کترا رہے ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ترکی کا سیاحت کا شعبہ، جو اس ملک کی کمزور معیشت کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، سیکیورٹی سے متعلق کئی خطرات کے باعث اپنے ایک سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ترکی، جو بطور خاص جرمنی کے سیاحوں میں بہت مقبول ہے، استنبول میں جنوری کے مہینے میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، سیاحوں کی جانب سے بکنگ میں کمی کا سامنا کر چکا ہے۔ اسی دوران ماسکو نے ایک ترک لڑاکا طیارے کی جانب سے گزشتہ اکتوبر میں ترک شام سرحد کے قریب اپنا ایک جیٹ طیارہ گرائے جانے کے بعد اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے سفر سے اجتناب کریں، اور اب ایک ترک باغی گروپ نے سیاحوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ترکی آنے سے گریز کریں۔ سیاحت سے متعلق سب سے بڑی یورپی کمپنیوں میں سے ایک نے بتایا ہے کہ ترکی کے لیے سیر و سیاحت کی بکنگ 40% تک گر گئی ہے۔ استنبول میں موجود گلوبل سورس پارٹنرز کے ایک کنسلٹنٹ اتیلا یسیلادا کا کہنا ہے کہ ترکی کی سب سے بڑی تفریح گاہ انطالیہ، جو روسی سیاحوں میں بہت مقبول ہے، اس صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ،
A lot of companies are in serious difficulty. Up to 1300 hotels are up for sale. In Antalya, tourist arrivals by air are
بہت سی کمپنیوں کو سنگین مسائل کا سامنا ہے اور تقریباً 1300 ہوٹل اس وقت برائے فروخت ہیں۔ انطالیہ میں فضائی راستے سے آنے والے سیاحوں کی تعداد 21% گر چکی ہے۔ وہاں واقعی بہت مشکل صورتحال ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر یسیلادا کے۔ استنبول میں قائم فائنانس بینک کے ایک ماہر اقتصادیات انان دمیر کا کہنا ہے کہ سیاحت کی صنعت نے روسی سیاحوں پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے پہلے ہی اس شعبے میں تنوع لانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کے الفاظ،
Turkey has already been getting used to living with reduced tourist numbers from Russia since Russia
ترکی پہلے ہی روس سے سیاحوں کی تعداد میں کمی کے ساتھ گزارا کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ جب سے روس اپنے مالیاتی بحران میں داخل ہوا ہے، ترکی میں اپنی تعطیلات گزارنے کی طلب بھی گھٹ گئی ہے۔ اس لیے ترک کمپنیوں کو خود کو ان تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کچھ وقت مل گیا تھا۔ یہ الفاظ تھے ماہر اقتصادیات انان دمیر کے۔ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر تنوع کی سمت جانے میں زیادہ تر توجہ تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطی کے ملکوں پر مرکوز ہے، لیکن کنسلٹنٹ یسیلادا کا کہنا ہے کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس میں بھی مسائل ہیں۔ ان کے الفاظ،
We have been receiving increasing numbers of tourists from Arab and other oil produced countries, but their incomes are substantially down. More importantly,
ہمارے ہاں عرب اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی آمدنیاں بھی نمایاں طور پر کم ہو چکی ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان ملکوں کی جانب سے اپنے شہریوں کو دی جانے والی اعانتیں بھی کم ہو چکی ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس صورتحال کا ترکی کی سیاحت پر بھی کافی اثر ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے کنسلٹنٹ یسیلادا کے۔ پچھلے دنوں ترکی کے صدر مقام انقرہ میں ایک فوجی بس پر خود کش بم حملہ، جس میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ترکی کی سیاحت کے دکھوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک باغی کرد گروپ نے، جو پی کے کے سے منسلک تھا، اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ الگ ہونے والا گروہ اس سے پہلے بھی ترکی میں سیاحت کی جگہوں پر ہلاکت خیز حملے کر چکا ہے۔ کنسلٹنٹ یسیلادا کہتے ہیں کہ سیاحت کے شعبے کو جن اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ قابل غور ہیں۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
Turkish tourism industry, which generates roughly $35 billion or 5% of GDP, could shave off 1.5% from
ترکی میں سیاحت کی صنعت سے جو 35 ارب ڈالر کماتی ہے اور جو قومی ملکی آمدنی کا 5% ہے، 1.5% غائب ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس صنعت میں کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ شعبہ کم از کم 20 سے 30 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتا ہے، جو بصورت دیگر بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر سیاحت کا شعبہ نیچے جاتا ہے تو روزگار کے مواقع بھی گھٹ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرتی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر یسیلادا کے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اس سال کے لیے معاشی ترقی کی رفتار پر نظر ثانی کی ہے اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ پیش بینی اور وہ بڑھتے ہوئے خطرات اور چیلنجز جن کا ملک کو سامنا ہے، صورتحال کو مزید ابتر بنا سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ کے مغربی علاقے میں دو بم دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دھماکے دارالحکومت موغدیشو سے 245 کلومیٹر مغرب میں واقع شہر بادووا کے مرکزی چوک پر ہوئے۔ علاقہ پولیس کے مطابق پہلا دھماکہ کار میں نصب بم پھٹنے سے ہوا، جو شہر کے مرکزی کاروباری علاقے میں واقع ایک بڑے ہوٹل کے نزدیک مصروف سڑک پر کھڑی تھی۔ پہلے دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد ایک خود کش حملہ آور نے اسی علاقے میں واقع ایک مصروف ریستوران میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں علاقائی حکومت کے ایک وزیر نور ملک بھی شامل ہیں۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری صومالیہ میں سرگرم شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کر لی ہے۔ الشباب نے ان حملوں سے دو روز قبل موگدیشو میں ہونے والے دو بم دھماکوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، جن میں 25 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے تھے۔ ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ وہ ان افریقی تارکین وطن کو ان کے وطن واپس بھیجنے کی رفتار میں اضافہ کر رہا ہے جو لیبیا میں زیادتی اور استحصال کا نشانہ بن رہے ہیں، خاص طور پر پولیس اور ملیشیاؤں کے ہاتھوں۔ جنیوا میں آئی او ایم کے ہیڈ کوارٹرز سے وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یا آئی او ایم نے بتایا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں اس نے لیبیا سے ہزاروں افریقیوں کو ان کے وطن، خاص طور پر برکینا فاسو، گیمبیا اور سینیگال واپس بھیجا ہے۔ چند روز قبل اپنی تازہ ترین کارروائی میں آئی او ایم نے 117 تارکین وطن کو، جن میں 5 عورتیں اور 2 بچے شامل تھے، برکینا فاسو واپس بھیجا۔ آئی او ایم کے ترجمان اتائی ویریری کا کہنا ہے کہ تارکین وطن اپنی ملازمتوں کی جگہوں پر ملیشیاؤں کے ہاتھوں خوفناک بدسلوکی اور واضح استحصال کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ترجمان کہتے ہیں کہ بہت سے نوجوانوں نے بتایا کہ انہوں نے ہفتوں کام کیا لیکن اس کی انہیں آخر کار کوئی تنخواہ نہیں ملی۔
We do have examples of young men who were working in construction who every time they got paid they were raided or their accommodation was raided by militias who took whatever money they had.
ہمارے سامنے ایسے نوجوانوں کی مثالیں ہیں جو تعمیرات کے شعبے میں کام کر رہے تھے، جن پر ہر مرتبہ جب انہیں تنخواہ ملی ملیشیاؤں نے دھاوا بولا اور ان کے پاس جو بھی رقم تھی وہ چھین کر لے گئے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پھر جاتا اور ان کھلے جرائم سے نمٹتا یا اس کی کوشش کرتا یا ان کی تفتیش کروانے کی کوشش کرتا۔ یہ الفاظ تھے آئی او ایم کے ترجمان اتائی ویریری کے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ لیبیا میں تارکین وطن، حکام، مسلح گروپس اور اسمگلروں کے ہاتھوں استحصال اور انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیوں کا آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے تارکین وطن طویل عرصوں کے لیے عارضی حراست سے لے کر اذیت رسانی، جبری مشقت، بلیک میلنگ اور دوسری قسم کی زیادتیوں کا ہدف بن چکے ہیں۔ مسٹر ویریری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی او ایم کو افریقی تارکین وطن کی جانب سے ایسے شواہد وصول ہوئے ہیں کہ انہیں زدوکوب کیا گیا اور دوسری قسم کے غیر انسانی سلوک کے ساتھ ڈرایا دھمکایا گیا۔ ایک بار پھر مسٹر ویریری کے الفاظ۔
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have one young man who said if they are arrested in Libya or taken in by these militias, they are expected to pay the equivalent of $700.
کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جن میں لوگوں کو اغوا کیا گیا اس توقع کے ساتھ کہ ان کے لیے تاوان ادا کیا جائے گا۔ تو ہمارے پاس یہاں ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس نے بتایا کہ اگر انہیں لیبیا میں گرفتار کر لیا جاتا ہے یا وہ ان ملیشیاؤں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو ان سے $700 کے مساوی تک تاوان کی ادائیگی کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ویریری کے، جو کہتے ہیں کہ جن تارکین وطن کو گزشتہ سال کے دوران لیبیا سے نکال لیا گیا ہے ان کی اکثریت ابھی تازہ تازہ وہاں پہنچی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آئی او ایم میں خود سے آئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے وطن واپس جانے میں مدد کریں کیونکہ وہ اپنے حالات کو ناقابل برداشت پاتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایک غیر فوجی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے اس نشاندہی کے بعد کہ چین نے بحیرہ جنوبی چین کے ایک متنازع جزیرے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نصب کر دیے ہیں، امریکہ چین کے ساتھ انتہائی سنجیدہ مذاکرات کا ارادہ رکھتا ہے۔ وڈی آئیلینڈ نامی یہ متنازع جزیرہ پیرسل نامی جزائر کا حصہ ہے۔ جزیروں کے اس سلسلے کی ملکیت کے چین، تائیوان اور ویتنام دعوے دار ہیں۔ چین کہہ چکا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین کو فوجی علاقہ نہیں بنائے گا، لیکن وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہر روز ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ وہاں کسی نہ کسی انداز کی فوجی سرگرمی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز انتہائی تشویشناک ہے۔ ووڈی نامی جزیرے پر چین کے تازہ ترین واضح اقدامات سے قبل چین بحیرہ جنوبی چین میں حالیہ مہینوں کے دوران دوسری مشتبہ کارروائیاں کر چکا ہے۔ جزائر پیرسل کے علاوہ چین اسپریٹلی کے متنازع جزیروں پر بھی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور علاقے میں بڑے پیمانے پر کھدائی کر کے کئی مصنوعی جزیرے تعمیر کر چکا ہے، جن میں سے کچھ میں طیاروں کے رن ویز بھی شامل ہیں۔ اور ان کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ انہیں فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ جنوبی چین کے علاقے میں واقع متنازع جزیروں پر حاکمیت کے دعووں کے حوالے سے کوئی موقف نہیں رکھتا، لیکن وہ تنازع کے فریق ملکوں پر زور دے چکا ہے کہ وہ اپنے تنازع سفارتی طریقے سے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پرامن طریقے سے حل کریں۔ جنوری کے مہینے میں امریکی بحریہ نے ٹریٹون جزیرے کے قریب، جو جزائر پیرسل کا حصہ ہیں، اپنا بحری جہاز بھیجا تھا، جس کے متعلق امریکی محکمہ دفاع کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد بحری علاقوں پر ان متجاوز دعووں کو چیلنج کرنا تھا جو امریکہ اور دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں امریکہ اور آسیان ملکوں کے ایک حالیہ سربراہی اجلاس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر باراک اوباما نے امریکہ اور آسیان کے درمیان ایسے علاقائی نظام کے ساتھ بھرپور وابستگی کو اجاگر کیا تھا جس میں بین الاقوامی اصول اور ضوابط اور بڑے اور چھوٹے تمام ملکوں کے حقوق برقرار رکھے جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صدر اوباما نے بحیرہ جنوبی چین کے علاقے میں کشیدگی کم کرنے، ملکیت کے مزید دعووں اور متنازع علاقوں میں نئی تعمیرات اور فوجی سرگرمیاں روکنے سمیت متعدد ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہیے اور قانونی تجارت میں رکھنا اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ صدر اوباما نے کہا کہ جہاں کہیں بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے، امریکہ اپنی فضائی، بحری اور زمینی نقل و حرکت جاری رکھے گا اور ہم تمام ملکوں کے لیے ایسی ہی سرگرمیوں کی حمایت کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ موبائل ڈیوائس ٹیکنالوجی انتہائی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب اسپین کے شہر بارسلونا میں فیس بک اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیوں کے علاوہ دیگر کمپنیوں نے بھی اپنے صارفین کو اس میدان میں بڑی بڑی خبریں دیں۔ بارسلونا میں ٹیکنالوجی کا ایک باقاعدہ میلہ منعقد کیا گیا اور وہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے افسروں نے آ کر اپنی اپنی کمپنی کی نئی ایجادات کے بارے میں بتایا اور نئی ترجیحات کے بارے میں بھی۔ اینڈرائڈ پٹ کے سینئر ایڈیٹر شیوان کک کہتے ہیں،
اسمارٹ فونز گیٹنگ مور پاورفل اینڈ مور کنیکٹڈ ٹو آل دی تھنگز یو
مائٹ ہیو۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص سادہ سے ہیڈ فونز ہوں یا سیکیورٹی کیمرہ وغیرہ، ان میں اسمارٹ فون زیادہ سے زیادہ طاقتور اور مربوط ہوتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام گھروں میں اسمارٹ فونز کمپیوٹر کی جگہ لیتے جا رہے ہیں، خاص طور پر انٹرنیٹ آف تھنگز کے لیے، جسے آئی او ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈرائڈ اتھارٹی کے ایڈیٹر نیراو گوندیا کہتے ہیں،
آئی او ٹی لائک اٹس اے بز ورڈ، بٹ واٹ اٹ ریئلی مینز از یور اسمارٹ فون بیکمز دی سینٹر آف ناٹ اونلی یور موبائل۔
آئی او ٹی ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ سنائی دے رہا ہے، مگر اصل میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا اسمارٹ فون نہ صرف ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے گھر کی ہر چیز میں کارآمد ہے۔ اب ان ڈیوائسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، الیکٹرک ٹوتھ برش سے لے کر گھر میں کام کاج کے لیے کیمرہ لگے روبوٹس، لیزرز اور بے شمار سینسرز تک۔ اب تو اسمارٹ فون میں کیمرے بھی بہت جدید ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فیس بک اور سیمسنگ کے اشتراک سے آپ اپنے دوستوں سے ویڈیو فون کے ذریعے نہ صرف آن لائن مل سکتے ہیں بلکہ جلد ہی آپ ان کے ساتھ اصل ویڈیو بھی بنا سکیں گے۔ فیس بک کے چیئرمین مارک زکربرگ کہتے ہیں،
One day soon, all of us are going to have the power to broadcast live what we're doing whenever we want.
جلد ہی ایک روز ہم سب اپنے تمام کام جو ہم کر رہے ہوں گے نشر کر رہے ہوں گے، ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں، اور ہمارے دوست، احباب، خاندان والے سب لوگ اسی طرح اس میں شامل ہوں گے جیسا کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی فون کے بعد اب خبریں گرم ہیں کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل مارچ میں ہی نیا آئی پیڈ متعارف کروا رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ماٹی کرسیاس. اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.